شروع کریں گے تفسیر. وَإِلَىٰ عَادِ نَخَاهُمْ هُودَا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ. اور آد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا, انہوں نے کہا اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی, نہیں ہے کوئی تمہارا معبود اس کے سوا, اور اگر اس کے برعکس تم شرک کرو تو ان انتم الا مفترون, تو نہیں ہو تم مگر جھوٹ گھڑنے والے. یہاں سے قوم عاد کا تذکرہ ہے. ویسے تو ہم سورۃ ہود کے اندر مختلف انبیاء کے قصے سنتے آ رہے ہیں, اور سات مختلف انبیاء کے قصے نصیحت اور عبرت کے انداز سے اس سورۃ میں ہمارے سامنے آتے ہیں, اور ہر ایک کے اندر عبرت بھی ہے, نصیحت بھی ہے, شکر گزاری بھی آتی ہے ان کو سن کر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس نبی کی امت میں سے بنایا کہ جس کی امت کو پورے کا پورا ایک ہی دم نہیں ختم کر دیا گیا. لیکن چونکہ سورۃ کا نام سورۃ ہود ہے اور حضرت ہود کی قوم کی بات جہاں آ رہی ہے, تو ہمیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ واقعی اس سورۃ میں حضرت ہود کی قوم کا جو قصہ آ رہا ہے اس کو کوئی خاص ہی اینگل اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. تو اس شعور کے ساتھ ہم سنیں گے. سورۃ الاعراف میں ڈیٹیل سے ہم نے بات کی تھی, لیکن صرف دہرانے کے لیے, قوم عاد جو تھی یمن کی طرف رہتی تھی, حضر موت کے پاس یہ جگہ ہے, اور ہود کا نام جو ہے یہ قوم عاد ان کے کسی دادا کے نام پر تھا. عاد لفظ کہتے ہیں پرانے کو, ہمارے ہاں یہ جو لفظ ہے نا فلاں عادی ہو گیا اس چیز کا, وہ بھی اسی سے ہے, کیونکہ جس کام کو آپ بار بار کرتے ہیں آپ کو اس کی عادت ہو جاتی ہے. حضرموت اور یمن کا علاقہ ان کا تھا, اور یہ قوم جو تھی حضرت نوح کی قوم کے باقیات میں سے تھی, یعنی اللہ کا حکم ماننے کی وجہ سے جو لوگ کشتی میں سوار ہوئے, لیکن گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ جب زمانے کی پھر اس طرح کی دھول پڑی کہ لوگ کتاب ہدایت سے دور ہونے لگتے ہیں, نبی دنیا سے چلے جاتے ہیں, تو اس کے بعد پھر قوموں کے اندر وہی مزاج آ جاتا ہے. اس قوم میں جہاں شرک کا مرض تھا, کیونکہ حضرت ہود نے یہی بات کہی کہ اللہ کی عبادت کرو کیونکہ اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں, لیکن اس کا جو ایک بہت بڑا وصف ہمیں قرآن پاک میں ملتا ہے وہ کیا ہے کہ یہ قوم ظاہری طور پہ جسمانی طور پہ بہت طاقتور تھی, ڈیل ڈول قوت جات کے اعتبار سے پوری دنیا میں اس وقت یہ ممتاز سمجھی جاتی تھی, اور اللہ تعالیٰ نے حضرت خود کو ان کا خاک کہا وہی انداز جو پیچھے گزر گیا کہ یہ ان کے ساتھ مماثلت کے لیے. اور اخاہم یہاں نسبی بھائی مراد ہے, نسب کا تعلق تھا, قبیلے کی نسبت سے یہ ان کے ساتھ تعلق رکھتے تھے. حضرت ہود کا یہ کہنا کہ اللہ کی عبادت کرو, یہاں سے کسی بھی نبی کی دعوت کے تین اصول پتہ چلتے ہیں کہ جب بھی کہیں بھی دعوت دی جائے, تبلیغ کی جائے, لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا جائے, تو شروع میں کیا بات کہنی ہے, پھر اس کے بعد, پھر اس کے بعد کیا. سب سے پہلی چیز جو ہوتی ہے وہ دعوت توحید ہے, اللہ ایک ہے, اس کے سوا کوئی بھی لائق عبادت نہیں. اگر کسی دوسرے کو اللہ کے ساتھ شریک سمجھا تو یہ اس پر جھوٹ گھڑا اور اس پر افترا بازی کی. دوسرا اس دعوت کا بنیادی نقطہ کیا تھا کہ جو دعوت توحید میں لے کر آیا ہوں اور اس کے لیے میں نے اپنی زندگی کو وقف کر دیا ہے. تم سوچو تو صحیح کہ آخر اس محنت اور مشقت سے مجھے کیا ملے گا. کبھی تم نے یہ بات سوچی کہ تمہارے تک پیغام پہنچانے کی کوششوں میں جو میں نے دن رات ایک کر دیا, تو کیا اس کے بدلے میں کوئی مجھے دنیا کے اندر کوئی فائدہ مل رہا ہے؟ اس کا تذکرہ آیت 51 میں ہے, یا قوم لا اسألکم علیہ اجرن, اے میری قوم میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجرت نہیں مانگتا, کوئی اجر نہیں چاہیے. کیوں؟ ان اجری الا علی الذی فطرنی, کیونکہ میری اجرت تو اس ذات پاک کے ذمے ہے جس نے مجھے پیدا کیا. افلا تعقلون, کیا تم عقل استعمال نہیں کرتے, غور نہیں کرتے تم؟ یہ وہ چیز ہے کہ جو واقعی ایک انسان کی شعور کو بلند کرتی ہے. یہاں ان کی تبلیغ کا دوسرا بنیادی نقطہ سمجھ میں آتا ہے کہ جب بھی کسی کو اللہ کی طرف بلایا جائے تو سب سے پہلے اللہ ہی کی طرف بلایا جائے. یہاں جو لفظ ہے نا کہ اگر تم اللہ کی عبادت نہیں کرو گے تو تم مفترون ہو, تو اس مفترون لفظ سے بدعت اور دین کے اندر نئے اضافوں کے کرنے کا بھی اشارہ ملتا ہے. سچا دین وہی ہوتا ہے جو اللہ اپنے رسولوں کے ذریعے دے دے, جو اس پہ رہتے ہیں وہ بچے رہیں گے, جو اس کے علاوہ من پسند چیزوں کو لے کے چلے گا تو وہ پھر ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ جھوٹ کھڑا ہوگا. یہی چیز انسان کی زندگی میں سکون پیدا کرتی ہے کہ جو بات اس کی زبان سے نکلے وہ اللہ کی ہو یا اس کے رسول کی ہو، خلاف حقیقت باتیں نہ کرے۔ بعض دفعہ آپ دیکھیے کہ لوگ عبادت کے نام پر بھی ہوا میں تیر چلانے والی کیفیت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بتوں کے نام لے لے کر عبادت کرتے تھے، نہ جن میں عقل نہ سمجھ۔ میں آپ کے شعور کو بیدار کرنے کے لیے اگر آپ سے یہ کہوں کہ یہ مائک میرے سامنے پڑا رہتا ہے، مجھے اس سے بڑی محبت ہے، یہ میری بات آپ تک پہنچاتا ہے، خدا نہ خواستہ آپ کل سے میں کہوں کہ یہ میرا معبود ہے، کسی وقت آپ آئیں اور دیکھیں تو میں اس سے باتیں کر رہی ہوں، اس کو سجدہ کر رہی ہوں، کیسا لگے گا آپ کو؟ میں اس کے گلے میں ایک پھولوں کی مالا ڈال دوں، ہاں اس کے گرد پھیرے ڈالنے لگوں، عقل میں آتی ہیں باتیں؟ اسی لیے افلا تعقل، شرک جو ہوتا ہے نا بندے کی عقل مار دیتا ہے۔ اتنی سمجھدار قوم تھی، اتنی بہادر تھی، اتنی بڑی تھی، لیکن عقل اتنی کھوئی کہ اپنے ہی ہاتھوں سے تراشے ہوئے پتھر کے بت ان کے سامنے ان کو معبود سمجھ کر بیٹھنے لگے۔ تیسری چیز جس کا تذکرہ حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت میں ہے وہ کیا؟ یا قوم استغفروا ربکم، اے میری قوم اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرو، ثم توبوا الیہ، پھر رجوع کرو اس کی طرف، کیا ہوگا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، اتار دے گا آسمان سے تم پر مسلا دھار بارش، ویزدکم قوتن الی قوتکم، اور بڑھا دے گا تمہیں قوت میں تمہاری پہلی قوت سے، ولا تتولوا مجرمین، اور نہ منہ موڑو اللہ سے جرم کرتے ہوئے۔ یہ تھی تیسری بات کہ پچھلی زندگی کی کمیوں اور کوتاہیوں پہ اللہ سے معافی مانگ لو، جو کفر تم نے کیا، جو شرک تم نے کیا، جو گناہ تم سے ہوئے، آؤ معافی مانگ لو، پکا وعدہ کرو، ارادہ کرو، معاہدہ کرو کہ اللہ آج کے بعد اب دوبارہ یہ کام نہیں کریں گے۔ جب تم اس سوچ کے ساتھ یہ کام کرنے لگو گے تو اللہ کے وعدے تمہارے سامنے پورے ہونے لگیں گے، اور وہ کیا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں بھی رزق دے گا، مال اور دولت بھی دے گا، تمہارے بدن کی قوت کو بڑھائے گا، تمہاری صحت کو بڑھائے گا، تمہارے علم کو بڑھائے گا، تمہاری اولادوں میں بہتات ہونے لگے گی، تمہیں بارشیں ملیں گی۔ یہ سارے فوائد ہیں جو استغفار کے آتے ہیں، اور ہم سورہ یونس کے آغاز میں ہم اس پہ بات کر چکے۔ روایت دوبارہ نوٹ کروا دیتی ہوں اگر کسی سے رہ گئی ہو اس دن، ابو داؤد کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، من لزم الاستغفار جعل اللہ له من کل ضیق مخرجا، جو استغفار کو لازم پکڑ لے، یعنی کہ کبھی کر لی، لازم پکی بات، اللہ اس کو ہر فکر سے کشادگی دیتا ہے، یعنی ہر مصیبت سے نکال دیتا ہے، وَمِن كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا، اور ہر غم سے اس کو نکال دیتا ہے۔ اب سوچیے ذرا آج کے دور میں کسی کو یہ کہا جائے کہ ایک ایسا وظیفہ ہے جس کے بعد آپ کا ہر غم دور ہو جائے گا، تو کتنے لوگ ہیں جو فوراً نہ لپکے، اور وہ کیا ہے؟ اپنے گناہوں کی معافی۔ کون سی؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، نہیں، شعور والی، ارادے کے ساتھ، آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے، پچھلی زندگی میں کیے ہوئے گناہوں پہ شرمسار ہوتے ہوئے جو کیجئے، اللہ ہر غم سے نجات، ہر مشکل سے نکالتا ہے، ورزقہ من حیث لا یحتسب، اور اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے کوئی وہ گمان نہیں کرے گا۔ یہی تین مسئلے ہیں نا آج کے انسان کے، تو لہذا توبہ استغفار جو ہے یہ انسان کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ اگر آپ ان کے تینوں نکات میں رب دیکھیں تو بات شروع کی اللہ تعالیٰ سے، اللہ کی وحدانیت ایک ہے، وہ اس کے سوا میں کدھر جاؤں، کیوں جاؤں، ضرورت ہی نہیں۔ دیکھیں جس کو گھر میں اچھا کھانا ملے وہ باہر کیوں جائے، ہاں جس کو اللہ کی ذات سے محبت ہے، جو ساری اس کی ضرورتیں پوری کری، اس کو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں۔ دوسری بات، اجر نہ دینے کی یا کچھ مانگنے کی نہ، تو عموماً دیکھیے کہ لوگ کچھ معاوضہ پانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، بعض لوگ صرف جھوٹ سچ بڑھاتے ہیں چیزوں میں تاکہ مال بڑھ جائے، ہاں کہا مجھے اس کی ضرورت ہی نہیں، جب میری ضرورتوں کو پورا کرنے والا میرا رب ہے تو میں پھر اس کے اوپر کوئی اور باتیں کیوں بناؤں۔ تیسری بات دیکھیے کہ گناہوں کی معافی ہے نا، اس کی یہاں بات کیوں کی؟ اس لیے کہ انسان کے نیکیوں کی طرف بڑھنے میں یا نیکیوں سے رکنے میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں اس کے گناہ۔ ہم میں سے بہت کم لوگ شاید یہ جانتے ہوں گے کہ ہماری نماز قضا ہوتی ہے، مثال دے رہی ہوں آپ کو، یا ہم کلاس میں نہیں آ پاتے کوئی مجبوری، دین کا کوئی کام، دنیا کا کوئی کام جو نیکی کے لیے کرتے ہیں، ہم جب اس سے رکتے ہیں مثال ہے کہ نماز چھٹ گئی آج کی، یہ بذات خود ایک گناہ ہے نا، لیکن اس کے پیچھے کوئی اور گناہ ہوگا، ایک گناہ دوسرے گناہ کو کھینچ لاتا ہے، جس طرح ایک نیکی دوسری نیکی کو کھینچ لاتی ہے۔ ہم جب شعور کے ساتھ کسی ایک نیکی سے پیچھے رہتے ہیں نا، تو ہم دوسری نیکی سے بھی پیچھے رہنے لگتے ہیں۔ ہم اپنے شعور سے جب ایک گناہ کر لیتے ہیں نا، تو دوسرے گناہ کو بھی ہماری زندگی میں لگا دیا جاتا ہے، یہ ایک چین ریئیکشن ہے۔ اس لیے کبھی بھی کوئی گناہ ہو نا، کوئی نیکی کی توفیق چھینے، تو فوراً سوچیں کہ میرا گناہ کیا تھا۔ مثلا آپ دیکھیے کہ بعض دفعہ ہم ماں باپ کے ساتھ زیادتی کر چکے ہوتے ہیں بچپن میں، یا جوانی میں سٹل کر رہے ہوتے ہیں، اب یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے نمازوں کی توفیق چھین لیتا ہے، قرآن کی کلاس میں دل نہیں لگتا، نیند زیادہ آتی ہے، کچھ اور مسئلے آنے لگتے ہیں۔ تو جب بندہ صدق کے دل سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے، اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کر دے، اللہ اس کو دنیا میں دے گا۔ بارشیں برسیں گی، بنجر زمینیں سے راب ہوں گی، زمین سونا اگلنے لگے گی، ہر طرف کھیت لہلہاتے پھریں گے، ایک ایسا معاشی خوشحالی کا دور شروع ہو جاتا ہے پھر انسان کی زندگی میں، کہ وہ خود نہیں سمجھ پاتا کہ یہ سب ہو کہاں سے رہے۔ اسی کا حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو احساس دلایا کہ توحید میں ہی ساری برکت ہے، جو ایک رب سے مانگتا ہے اللہ اس پہ یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے بارش برساتا ہے، کسی دوسری قوم سے اس کو مدد کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، کوئی ایڈز لینے کی ضرورت نہیں پڑتی، کچھ بھی خواہش نہیں ہوتی، کوئی ایسی چیز ہوتی نہیں اس کی زندگی میں کہ جو اس کو لگے کہ اس چیز کے اندر وہ اللہ کو ناراض کر کے دوسرے کو راضی کرے۔ ہاں، پھر اسی طرح وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہاری قوتوں میں اضافہ کرے گا۔ اس پہ بھی آپ دیکھیں تو ہم سب بول رہے ہیں، سن رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، کس کی دیوی قوت ہے؟ اللہ کی دیوی ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہماری ان آنکھوں میں برکت ڈالتا ہے کہ ہم دیکھ سکیں، ہمارے ہاتھوں میں برکت ڈالتا ہے کہ ہم لکھ سکیں، ہماری زبان کی گریں کھولتا ہے تو اللہ کھولتا ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اندیکھی رسیوں میں بندھا ہوا محسوس کر لینا، تو ہر تکلیف کا جا کے وہاں سوئچ ٹھیک کریں۔ گھر میں بجلی کا ایک مین سوئچ ہوتا ہے، آپ دیکھیں فریج نہیں چل رہی، آپ نے استری چلائی ایک دم بند ہو گئی، کہاں جاتے ہیں آپ؟ فوراً پیچھے دیکھتے ہیں، کہتے ہیں مین سوئچ میں جا کے چیک کرتی ہوں، اور جو ہی آپ صرف ایک کلک کرتے ہیں سارے گھر کی لائٹیں جلنے لگتی ہیں۔ یہ ہے مین سوئچ، اللہ کی محبت، جس نے اپنے آپ کو اللہ کے ہاتھوں میں دے دیا، اللہ خود بخود اس کے سارے کاموں کو کافی ہو جائے گا۔ یہاں لفظ مدرارہ جو آیا، اس کا روٹ کیا ہے؟ دال رو رو، درن کہتے ہیں ہر چیز کی خوبی کو، فراوانی، دودھ کی کثرت، جیسے گائے بھینس دودھ زیادہ دیں، بارش کا پانی برسنا، چراغ کا نور۔ عین المدرار کہتے ہیں بہت رونے والی آنکھ کو، یہاں مراد ہے مدرارہ سے بہت برسنے والی بارش، بہت زیادہ اللہ دے گا۔ آج بھی دیکھیے کہ جہاں خوشحالیاں نہیں، قتنگ دستی ہے، اس کی وجہ پھر بتا دی گئی کہ گناہوں کی معافی مانگو۔ پیچھے ہم سن چکے کہ قوم یونس نے گناہوں سے معافی مانگی، اللہ تعالیٰ نے عذابوں کو ٹال دیا۔ تو قوموں پہ آئے ہوئے عذاب اللہ کا در کھٹکھٹانے سے ٹلتے ہیں، حکمرانوں کو برا بھلا کہنے سے نہیں، اپنے کپڑے اٹھا اٹھا کے دکھانے سے نہیں۔ آج کے دور کا بھی ایک عجیب مسئلہ ہے، ایک برائی یہ کونے میں ہوتی ہے، دنیا کے کسی کونے میں لوگ خرابیاں کر رہے ہیں، کرتے رہیں، چھٹ گئی جان۔ آج کے دور میں میں نے ایک چیز فیل کی ہے جو میری اپنی پرسنل آبزرویشن ہے، ہو سکتا ہے رونگ بھی ہوں، کیونکہ میری بات کی تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں، لیکن جو میں نے فیل کیا وہ آپ سے شیئر کرنے لگی ہوں، کہ آج کے دور میں لوگوں کی ہمدردیاں حکومت سے ہٹ کے، مذہبی لیڈر سے ہٹ کے، میڈیا کے لیڈر سے ہونے لگی۔ ایم آئی رائٹ اور رونگ؟ لوگ زیادہ ٹرسٹ کرنے لگے میڈیا پہ، کوئی آفت آتی ہے تو حکومت کو لوگ نہیں دیتے، مذہبی لیڈروں کو نہیں دیتے، کہ وہ دیتے ہیں تو میڈیا والوں کو دیتے ہیں۔ یہ ایک اینگل ہے، میں اس میں کوئی کمنٹ نہیں دے رہی، نہ میں کسی کو پرسنلی جانتی ہوں، لیکن یہ چیز تھی جو میں نے آبزرو کی۔ میں کیا محسوس کرتی ہوں جب کبھی مجھے موقع ملتا ہے خبریں سننے کا یا دیکھنے کا کہ کہیں مطلب کچھ اس طرح کا کام ہو رہا ہے؟ میں ادھر بیٹھی ہوں ناروے میں، مجھے نہیں پتا پیچھے کیا ہو رہا ہے۔ اب پاکستان کا چینل میں نے خبریں کھولی، سنا، میں یہاں بیٹھی ہوں، 15 منٹ اگر میں نے ٹی وی چینل پہ خبریں سنی نا، تو میرا خیال ہے کہ میرا بلڈ پریشر جو ہے وہ کافی زیادہ تیز ہونے لگے گا۔ نمبر ایک، میں کر سکتی ہوں کچھ بیٹھ کے یہاں؟ نہیں. دوسری چیز کہ جو بندے صرف یہیں بیٹھے ہوئے ہیں جو واقعی انفیکٹ وہاں نہیں گئے ہوئے, ہمیں کیا فیل ہوتا ہے کہ ہر طرف آگ لگی ہوئی ہے, لوگ بھوکے مر رہے ہیں, گیس نہیں مل رہی, پیٹرول نہیں مل رہا, کھانا نہیں مل رہا, چینی نہیں مل رہی, لیکن ایکچوئل پکچر کیا ہے آپ جا کے دیکھیں پاکستان. میں آپ کو نہیں کہہ رہی آپ جائیں, لیکن آپ جا کے دیکھیں, آپ وہ چیزیں ہوتی نہیں. وہ چند چیزیں ہائی لائٹ کر کے جب پورے گلوب پہ دکھا دی جاتی ہیں, ایک تو یہ ہے کہ بیڈ امپیکٹ پڑتا ہے ہمارے ملکوں کا, ہماری عزت ختم ہوتی ہے. دوسری چیز کیا ہوتی ہے کہ سلیوشن کوئی نہیں. اسلام نے ایسا نہیں کیا, یہ رانگ وے ہے. آپ لوگوں کی سستی ہمدردی ایسے نہیں لے سکتے, آپ حکومت کے خلاف نعرے لگوانے کے لیے میڈیا پہ تصویریں نہیں دے سکتے. یہ سب طریقے بازار, لوگ بہت ہمدرد ہوتے ہیں. میں نے کہا آپ لوگ کیسے یہ خبریں دیکھتے ہیں, کہتے ہیں بس دیکھ دیکھ کے دیکھ لیں جلتے ہیں. تو میں نے کہا اتنے پیسے خرچ کر کے, ٹائم ضائع کر کے بندہ پھر جلے. آپ کہتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. پتہ چلنے سے کیا, مثلا میں یہاں بیٹھی ہوں, آپ بھی بیٹھے ہیں, ہمیں پتہ چل جائے خدا نخواستہ کہ سامنے بلڈنگ میں آگ لگی ہوئی ہے, واٹ نیکسٹ؟ آپ کہیں گے نہیں ہم جائیں گے, ہم کسی کو بھیجیں گے, وہاں پانی ڈالیں گے, کچھ کریں گے, ٹھیک ہے نا. اب یہ ایک چیز ہمیں اس اینگل میں لوگ کہتے ہیں کہ اس کا فائدہ ہے. جب کسی چیز کا نقصان زیادہ اور فائدہ تھوڑا ہو تو اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ پڑھ چکے ہیں نا پیچھے, فیہما اسمہما اکبر من نفعہما. شراب اور جوئے کی حرمت کی جو پہلی آیتیں آئی تھی اس میں یہی مائنڈ سیٹنگ کی گئی تھی کہ ٹھیک ہے تمہیں اس کے فائدے بھی بہت ہیں, تم شراب کے نشے میں خوب سخاوت بھی کر لیتے ہو, غریبوں کا فائدہ ہو جاتا ہے, لیکن یاد رکھو اس کا نقصان زیادہ ہے. تو بہرحال یہ ایک ہلکی سی سوچ تھی جو میں نے محسوس کی, لیکن اصل چیز کیا ہے کہ شعوری معافیاں مانگی جائیں. ہاں استغفار پہ بات ہو, قوم کو اجتماعی توبہ کا درس دیا جائے, اس پیغام کو اس میڈیا کے ذریعے آپ عام کریں کہ جس سے پتہ چلے کہ گناہ گار قومیں کیوں تباہ ہوتی ہیں, کیوں برے حکمران آتے ہیں, کیوں بری عوام آتی ہے, کیوں قحط آتا ہے, کیوں فلڈنگ آتی ہے, کیوں زلزلے آتے ہیں. آپ اس سچے علم کو تو عام کریں, اس کے برعکس جو علم کو عام ہوتا ہے الا ماشاءاللہ. میں کسی پہ تنقید نہیں کروں گی, آپ کبھی کوئی مذہبی پروگرام بھی دیکھ لیں تو آپ کو مذہب کے نام پہ چند نعتیں, چند گانے, چند نشید اور چند سوال جواب جس کے اندر بالکل, جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹچکریں لگانے والا سٹائل ہوتا ہے دین کے نام پہ. تو بہرحال اس وقت ہم سب کو آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے. آپ دیکھیے کہ اگر ہم سب اپنے حالات کو خود نہیں صحیح کرنا چاہیں گے, دنیا کی کوئی طاقت نہیں کرے گی. یہ چیزوں سے گندگی کو کوئی آئے تھوڑی دیر بعد اس کے نیچے کھدال ڈالے اور خوب الٹ پلٹ کر دے, تھوڑا سا جو یہاں سکون پڑا تھا وہ پھر باہر سے گندگی آنے کی وجہ سے گندگی پیدا ہوگی. گندگی کو ایکسپلائٹ کرنا کبھی بھی گندگی ختم کرنے کا حل نہیں ہے. ہم ظاہری اسباب کو دیکھتے ہیں, اللہ پیچھے چھپے ہوئے اسباب کو دکھاتا ہے, اور وہ کیا ہے؟ توبو الیہ, پلٹاؤ, کرو معافیاں مانگو. ساری قوم معافیاں مانگے, توبہ کرے, استغفار کرے, شعوری توبہ کرے, بڑے بڑے ایڈز دیں اخباروں میں کہ اللہ تو ہمیں معاف کر دے. اور مد را را کا لفظ ہے نا, یہ مجھے پانی نہیں لگتا, دودھ لگتا ہے. ایسے لگتا ہے کہ آسمان سے دودھ کی نہریں آئیں گی, برکتیں آئیں گی اور تمہاری قوتیں بڑھیں گی, تم بھی طاقت بن جاؤ گے, تم بھی بڑی قوت بن جاؤ گے. تمہیں کسی بڑی قوت کو سلام نہیں کرنا پڑے گا, لیکن یاد رکھو ولا تتولوا مجرمین, بس مجرم بن کے نہ پلٹو اللہ سے. تمہاری زندگی کا حال اللہ کے ساتھ کون سا ہونا چاہیے؟ اچھا حال ہونا چاہیے. پھر فرمایا, قوم نے کیا جواب دیا؟ کتنی پیاری دعوت ہی حضرت ہود کی, لیکن قوموں کا مزاج ذرا ٹیڑھا ہی ہوتا ہے. قالو, کہنے لگے, یا ہودو, اے ہود. اس لفظ کو بہت سارے لوگ یہود پڑھ دیتے ہیں, اس کو آپ انڈر لائن بھی کر لیں. بعض لوگ اس لفظ کو یہود کیوں پڑھ لیتے ہیں کہ یا کی کھڑی زبر نہیں دیکھتے. اصل میں یہ لفظ کیا تھا؟ یا الف یا, جیسے یا اللہ, یا رحمان, یا رحیم, اور آگے لفظ تھا ہود, تو اے ہود. پھر دیکھیے قوموں کی بدتمیزی کی مثال ہے کہ نبی کا نام لیتی ہیں. آپ تباہ ہونے والی قوموں کا یہ مزاج دیکھیں گی کہ وہ اپنے نبی کے نام لے لے کے اس کو پکارتی ہیں. ہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ ما جیتنا ببینۃ, نہیں لے کے آیا تو ہمارے پاس کوئی دلیل. پتہ نہیں کون سی دلیل چاہیے تھی بیچاروں کو, کہیں گے ہمیں تو کوئی دلیل نہیں دکھتی, آپ کی باتوں میں تو کوئی وزن ہی نہیں ہے. یہ کیا بات ہے کہ یہ نہ کرو, وہ نہ کرو, یہ نہ کرو, یہ چھوڑ دو, اس پہ گناہ, یہ بھی حرام, یہ کوئی باتیں کرنے والی. وما نحن بتارکی آلہتنا, ہم نہیں چھوڑنے والے اپنے الہوں کو, ان قولی کا, تیری بات سے, یعنی تیرا خیال ہے کہ تیرے کہنے سے ہم اپنے خداؤں کو چھوڑ دیں, اپنی رسموں کو چھوڑ دیں, اپنے بتوں کو توڑ دیں. بہت خوش فہمی ہے تمہیں, یہ اسٹائل تھا. تاریکی جو ہے یہ تاریکین تھا، نو اتر گر جاتی ہے کبھی کبھی، یہ اسی وجہ سے گر گئی کہ تم اس کو چھوڑنے والے نہیں ہو، ہم تمہاری یہ چیز کو تمہارے کہنے پہ نہیں چھوڑیں گے، ٹھیک ہے؟ اور ساتھ ہی کہا کہ تیرے بات سے، یہ کون سا انداز ہے؟ اب دیکھیے کہ کیا حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو کوئی دلیل نہیں دی؟ دی تھی، نبی تو دلیلوں سے بھرے ہوتے ہیں، لیکن قوم کا معیار کچھ اور تھا، ان کی نظر ان دلیلوں پہ نہیں تھی جو اللہ کی طرف سے نبی کو سلجھائی جاتی تھی، ان کو چاہیے تھی وہ دلیلیں جس کو ان کے وقت کے بڑے ویریفائی کر دیں، وہ چیز تو ہم مان لیں گے، اور جو چیز ہمارے بڑے لوگوں کے ذہن کے مطابق نہیں ہوگی اس کو نہیں مانیں گے، ہم اپنی دلچسپیوں کو کیوں چھوڑیں؟ یہ جملہ بڑا دلچسپ لگ رہا ہے مجھے، ہم نہیں چھوڑیں گے تیرے کہنے پہ، کبھی آج بھی لوگ کہتے ہیں ایسی باتیں، کہتے رہے ہم نے کون سا چھوڑنا، کیا خیال ہے اب آپ کے کہنے پہ ہم گانے چھوڑ دیں، آپ کے کہنے پہ ہم اپنی پارٹیاں چھوڑ دیں، شراب چھوڑ دیں، اتنی پھیکی کر لیں اپنی زندگی، لیں اب آپ کہتے ہیں ہر وقت یہی ہوگا یہی ہوگا، ہم سے نہیں چھٹتی دعوتیں، ہم کھانے چھوڑ دیں، ہم اچھے کپڑے چھوڑ دیں، ہم شاپنگ چھوڑ دیں، ہم بازاروں میں جانا چھوڑ دیں، پتہ نہیں آپ نے تو ہماری زندگی کو کیا بنانے کا ارادہ کر لیا۔ اس طرح کی نیگیٹیوٹی شیطان ان کے دل میں ڈالتا ہے، اور اس میں تعصب بھی جھلک رہا ہے۔ ان قولک، بڑا خوبصورت نقطہ، اس کو ہائی لائٹ کریں، کیا یہ ہود کا کال تھا کہ گناہوں کو چھوڑ دو اور معافی مانگو اور اللہ کی طرف آؤ؟ کس کا کال تھا یہ؟ کس کا پیغام تھا؟ اللہ کا۔ لیکن جاہل قومیں جو خواہش پرست ہو جاتی ہیں نا، وہ انسانوں کی باتوں میں کھو جاتے ہیں، وہ قال اللہ اور قال الرسول کے مقابلے میں قول کی پیروی کرنے لگتے ہیں، اقوال زرعی کی پیروی کرنے لگتے ہیں، اپنے بزرگوں کے، اپنے اماموں کے اقوال کی پیروی کرتے ہیں، کہیں گے ہم تیری بات نہیں مانیں گے، حالانکہ دیکھیے کہ حکم کیا ہے کہ صحیح بات لے لو دلیل کے ساتھ جو بھی کہہ رہا ہے، ہاں؟ یہ کہتے ہیں کہ ہم دیکھیں گے کہ کہنے والا بھی کون ہے اور کہہ کیا رہا ہے، چلو ٹھیک ہے نہ لو، وما نحن لک بمؤمنین، ہم تو آپ پر ایمان ہی نہیں لانے والے، بیٹھو آرام سے، ہم نہیں لیتے۔ اور ساتھ ہی کہہ دیا ان نقولو، اور نہیں ہم کہتے، یعنی ہم تو یہی کہیں گے کہ الا ترا کا، کہ مبتلا کر دیا ہے آپ کو، اے ترا کا روٹ کیا ہوگا دیکھیے گا ذرا، شاباش، دیکھیں اگر اس کا آپ صحیح پہچان لے تو پھر، ہاں جی، کافی سارے روٹ بن گئے اس کے، چلیں یہ آپ کا اسائنمنٹ ہے، اس کا آپ نے خود ڈھونڈنا، کسی سے نہیں پوچھنا، خود اس کو کسی جگہ لکھا ہوا بھی نہیں دیکھنا کہ آپ کسی پارے کو کھولیں اور اس کے آگے پیچھے سے اندر سے لسٹوں سے نکالیں، اس کے سارے روٹ کھولیں، الف الگ لکھیں، عین الگ لکھیں، تا الگ لکھیں، را الگ لکھیں، کا پھر اس کے ڈفرینٹ کمبینیشن بنائیں، دیکھیے گا اندر سے کیا کچھ نکلے گا۔ مطلب اس کا میں آپ کو بتا دیتی ہوں، ارادہ کیا ہے، چھا گیا ہے، معاملہ کیا ہے، ہماری زبان میں کہتے ہیں نا تمہیں فلاں کی مار پڑ گئی ہے، بد دعا لگ گئی ہے تم کو، ان کی پکڑ آ گئی ہے، تمہارے دماغ میں خلل ہو گیا ہے۔ دیکھیے حق کی بات لے کر آنے والوں کو کتنے تانے ملتے ہیں، کہنے لگے کہ تم یہ جو ہر وقت ہمارے بزرگوں کو برا کہتے رہتے ہو نا، بہکی بہکی باتیں کرتے ہو، اس لیے کہ تمہارا کوئی بڑا تم سے ناراض ہو گیا ہے، اس نے تمہاری عقل چھین لی، تم دیوانوں جیسی باتیں کر رہے ہو، اب اگر واقعی تم بچنا چاہتے ہو تو اپنے خداؤں کے قدموں میں گر پڑو اور اپنی گناہوں کی، اپنی گستاہیوں کی معافی مانگ لو، استغفر اللہ۔ اب دیکھیے کہ یہ تعصب ہوتا ہے جو بندے کو بات کو سمجھنے نہیں دیتا، آج بھی ذرا کوئی بات کرے نا ایسی تو لوگ کہتے ہیں کہ بس اس کو دیکھنا مار پڑ جائے گی بتوں کی، بزرگوں کی، جب سے اس نے پیر چھوڑا ہے اس کے گھر میں بیماری آ گئی، میں نے تو پیر پکڑ لینا ہے، یہ لوگوں کے جملے ہوتے ہیں، یہ فلاں پیر صاحب کی بد دعا لگ گئی ہے، ذرا کوئی باتیں ایسی ہوں نا تو لوگ پھر بالکل، جہاں علم کی بھی خاص طور پہ کمی ہوتی ہے تو وہ اس طرح کی باتیں کر کے دوسروں کو اور ہٹاتے ہیں کہ نہیں بھائی نہیں، ہم ایسی باتیں نہیں کر سکتے کہ ہم کسی کی برائی لیں۔ آپ نے دیکھا کبھی ہمارے ملکوں میں دو کانسیپٹس ہیں، نمبر ایک یہ کہ جو ہوتے ہیں کیا بولتے ہیں، ہچڑے بولتے ہیں جن کو، جو مردوں عورتوں کی ان میں صفات مشترک، لوگ ان کی بد دعا نہیں لیتے، کہتے نہیں ان کی بد دعا نہ لو، ہاں کوئی قرآن سنت میں ایسی بات نہیں. میں نے دیکھا کہ اور وہ گھروں میں آئیں, ناچیں کودیں, بچوں کو چھیڑیں, تنگ کریں, لوگ کبھی ان کو برا نہیں کہتے, پیسے دیں گے لیں گے کہ ان کی بد دعا نہ لو. اسی طرح ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا سر چھوٹا ہوتا ہے, کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں چھوٹے سر والے, کہتے ہیں ان کی بھی بد دعا نہ لو. یہ وہی کانسیپٹ ہے. اللہ ترا کا بادو آلیہتنا بسوئن, بادو آلیہتنا بسوئن, کہ ہمارے باس خداؤں نے تمہارے مت مار دیے, لہٰذا تم اب ایسی بہکی ہوئی باتیں کر رہے ہو. اچھا یہ الزام نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی لگا تھا, واقعہ سنا چکی ہوں آپ کو پیچھے نا, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے تھے لوگ, آپ کے خاندان کے بڑے, کہا بتاؤ کیا ہے. ایک شخص کو بلا لیا, اس کا نام میرے ذہن سے اس وقت نکل گیا, وہ جھاڑ چھون کرتا تھا جیسے کہانت ہوتی ہے نا, تو کہا بھائی جاؤ ذرا اس کا تم علاج کرو. کہا مجھے اس کے ساتھ تنہا چھوڑ دو. اندر چلے گئے اس کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کہا ہاں بھتیجے سناؤ کیا کرتے ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نظر میں ایک ینگ لڑکے تھے اس وقت, وہ بڑی عمر کا تھا. کہا سناؤ بھائی کیا ہوا, کیونکہ ہمیشہ ایسے لوگ پہلے آپ کی بھی سنتے ہیں نا, آج بھی ایسے ہی ہوتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ. کہا بھائی یہ تو بڑا پیارا کلام ہے, کہا ایک بار پھر سنانا. آپ نے پھر سنا دیا, نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ. یہ وہ خطبہ جو اللہ کے نبی ہر خطبے سے پہلے اپنے کہتے تھے. تیسری دفعہ جب آپ نے یہی بات اس کی فرمائش پہ کی تو کہنے لگا اشہد اللہ الہ الا اللہ. جب باہر آیا لوگ خوشی خوشی گئے, اچھا تم نے اس کا علاج کر دیا. کہا ہاں کیا. کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد. علاج کرنے آیا تھا, علاج ہو گیا. تو اس دور میں بھی لوگوں نے اللہ کے نبی پر یہ الزام لگایا تھا, یہ لات منات عزہ کسی کی مار پڑ گئی ہے اس کو. آپ دیکھیے کہ اللہ نہ کسی کو اس آزمائش میں ڈالے. جو لوگ شرک چھوڑ کے توحید پہ آتے ہیں نا, ہمارا ایک رواجی اسلام ہوتا ہے, بابا جی کو بھی سلام کر لو اور اللہ کو بھی کر لو, اور بابا جی کے بھی سے بھی مانگ لو اور اللہ سے بھی مانگ لو. جب آپ شعوری طور پہ ادھر آتے ہیں نا, اللہ نہ کرے کہ آپ پھر کوئی گھر کی بہو بیٹی یا کوئی ایسی ہوں جس کے اوپر چند ایسے لوگوں کا قبضہ ہو کہ جن کی سوچ ابھی نہیں بدلی, اور پھر اس عورت کا اگر بچہ نہ ہو, بچے کو کچھ مسئلہ ہو جائے تو فوراً کہیں گے دیکھا یہ اس نے جو اپنی باتیں شروع کر دی. ہمارے کئی ایسے معاملے ہیں نا, فاتحہ نہ درود مر گیا مردود, نعوذ باللہ. آپ دیکھیے کہ یہ کیا جملے ہیں, میرا دل یقین کرے جلتا ہے. میں سوچتی ہوں اللہ تعالیٰ کوئی دوا ہو بندہ گھول کے پلا دے کسی کو, کہ اتنی پیاری چیز. اللہ تعالیٰ نے انسان کو زندگی میں عقل اسی لیے دی تھی کہ وہ فرق پر محسوس کر سکے. ہم قرآن کیوں پڑھ رہے ہیں, اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں نا. ہم اس کی جگہ کوئی دوسری کسی کی کتاب لا کے میں آپ کو کون لو بیٹھے ہیں, یہ بھی قرآن کی آیت ہے, آپ مانیں گے؟ ایک ایک لفظ کا ترجمہ آپ کو کیوں لکھاتے ہیں, کیوں ایک ایک آیت پہ اتنی دیر بات ہوتی ہے کہ آپ کو یقین ہو جائے کہ آپ اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں. کہیں بھی کوئی دوسرا بندہ یہاں آ کے کوئی پیچنگ کرنے لگے آپ کو پتہ چل جائے. لیکن جب بندے کو نہیں سمجھنا آتا وہ ایسی باتیں کرتا ہے. اور آپ محسوس کریں ذرا حضرت خود پہ کتنا پریشر ہوگا. آج ہم پہ تو کیا پریشر ہے دین پہ آنے کا, کچھ بھی نہیں. ہم اپنے آپ کو پیئر پریشر کے اندر ڈالنا ہوئے, ورنہ کوئی کچھ کہتا ہی نہیں ہے. اس دور میں تو لوگ جھپٹنے لگتے تھے, بال نوچ دیتے تھے. اللہ کے نبی کے ساتھ حضرت ابو بکر کا حال کیا کیا تھا, بالوں کی لٹوں کی لٹیں نکلنے لگی. لوگ یہ برداشت ہی نہیں کر سکتے کہ ان کے بڑوں کو برا کہا جائے. برا کوئی کہتا نہیں ہے, کہنا صرف ایک اللہ کو مانو. لوگ سمجھ جاتے ہیں بس یہ دوسروں کو نہیں مانتا. اچھا ٹھیک ہے. قال انی اشہد اللہ, ہود نے کہا میں گواہ بناتا ہوں اللہ کو. واشہدو, اور تم بھی گواہ رہنا. کیا؟ انی بری مما تشرکون, میں بیزار ہوں ان بتوں سے جنہیں تم شریک بناتے ہو. تم جو کہہ رہے ہو کہتے رہو, تمہاری لا یعنی لخ باتوں سے مجھے کیا. یعنی ایسے لگتا ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام کو بھی غصہ آ گیا کہ یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو, الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہو. تم میری سچائی کی گواہی نہ دو, اللہ کی گواہی میری صداقت کے لیے کافی ہے. ہاں تمہیں یہ بتا دوں, اعلان بتا دوں کہ میرا ان بتوں اور تمہارے جھوٹے خداؤں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. لکم دینکم ولی الدین, جو تم کہہ رہے ہو کرو. یہاں دیکھیں اللہ کو گواہ بنانے میں ایک اور بھی سچائی دکھتی ہے کہ جس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے اسی کی گواہی پیش کر رہا ہوں, مجھے کسی دوسرے کی کیا. اور یہ جو بات ہے نا, انی بری مما تشرکون, تو یہ ہے وہ مقام جو ہر حق پرست کی زندگی میں آنا چاہیے اگر اس کو اللہ کی مدد چاہیے. استقامت جب تک نہیں ہوتی نا, تو دوسروں کے کہنے پہ ایک بندہ خود بھی حق سے ہٹ جاتا ہے. اس لیے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیا اور مشرکوں سے بے نیاز ہو گئے. ایک طرف حق تھا, دوسری طرف میجورٹی تھی. مما تشرکون جمع کا سیگا ہے نا, بہت سارے لوگ تھے. لیکن نبی جو ہوتے ہیں وہ وقت کے رواج سے متاثر نہیں ہوتے. میجورٹی از اتھارٹی نہیں کہتے, چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی, یہ نہیں کہتے. وہ کہتے ہیں ہم اکیلے بھی رہیں گے تو حق پہ رہیں گے, نہ دے کوئی ساتھ, نہ چلے کوئی اللہ کے راستے میں, نہ کسی کو اچھا لگے یہ سب کچھ, نو پرابلم. ہم کب کہتے ہیں کہ تم ہماری ان باتوں پہ آؤ, ہمارا کام کیا ہے کہ اللہ کی بات کہتے رہے. دیکھیے کتنی ڈنکے کی چوٹ پہ بات کرنے والا انداز ہے. من دونی ہی, اس کے سوا, فقیدونی, بس میرے خلاف سفارشیں کر لو, جمیع انصارے مل کر, ثم لا تنظرون, پھر مجھے مہلت نہ دو. ایک اور اعلان سن لو, اکیلے نہیں سارے مل جاؤ, تم تمہارے خدا میرے خلاف سازش کرو, میں کسی سے رحم کی التجا نہیں کروں گا, تم سے مہلت نہیں مانگوں گا, لیکن یاد رکھو تم میرا بال کا بیکا نہیں کر سکتے, کچھ نہیں میرا بگاڑ سکتے. یہ سچائی کس کے پاس ہوتی ہے؟ حق. حق میں بڑا وزن ہے. آپ بڑی نرم آواز سے بھی حق کی بات کر دیں نا, اگلا کانپنے لگتا ہے. اور آپ بڑی بڑی دھمکیاں دیں, ممبر توڑیں, آپ ایک دوسرے کو آنکھیں دکھائیں, اندر دلیل کوئی نہیں نا, تب جھاگ کی طرح بیٹھ جائیں گے, دوسرا بھی آپ کی باتوں میں نہیں آئے گا. تو اس لیے بالکل دو ٹوک انداز ہے, کوئی کمپرومائز نہیں, نو کمپرومائز, کوئی خوف نہیں. جو تمہیں ملا, جو اللہ نے دیا, وہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے, اب اس کا صحیح استعمال کرو. اب دیکھیے کہ کسی بھی دین کے کام میں, یہ کسی بھی کام کے ابتدائی دن بہت مشکل ہوتے ہیں. بس میں کوئی میڈیکل کالج میں جاتا, ہر وقت اپنے آپ کو بندہ کوس رہا ہوتا ہے, یہ کیا کر لیا, اتنی دیر پڑھنا, یہ کرنا, وہ کرنا, لیکن پھر ایک وقت آتا ہے کہ ایڈجسٹمنٹ ہو جاتی ہے. لیکن جو بندہ کسی چیز کے اندر شروع میں تو ڈھیلا تھا ہی, لیکن سال گزر گیا, دو سال گزر گیا, تیسرا بھی سال شروع ہو گیا میڈیکل کا, ابھی بھی اگر وہ ڈھیلا ڈھیلا ہے تو آپ بتائیے کہ کیا وہ صحیح ڈاکٹر بن سکے گا؟ کبھی نہیں بنے گا. یہی مثال حق کے راستے میں آنے والے کی ہے. ہم قرآن کی طرف آتے ہیں, اسلام کی طرف آتے ہیں, جس دن ہمیں شعوری طور پہ پتہ چلتا ہے نا کہ ہم کسی اور دین پہ تھے, وہ تو ماں باپ کا دین تھا, بہت اچھا ہو سکتا ہے, جیسے ماں باپ کے رسم و رواج, طور طریقے, خاندان, اس طرح ایک دین بھی ان کا تھا, وہاں تو وہ بہت فٹ تھا. وہاں تو آپ کسی کو بھی داڑھی والا دیکھیں تو آپ کہیں گے یہ انکل بڑے دیندار ہے, کسی آنٹی کو حجاب میں دیکھیں آپ کہیں گے بہت دیندار ہے. لیکن جب آپ اللہ کی کتاب کی طرف آتے ہیں تو آپ کہتے ہیں نہیں, یہ دو چیزیں سمبلز ہیں, ہونی ہے, لیکن اس کے اندر کا انسان دیکھنا ہے, دل تعصب سے بھرا ہوا ہے, اخلاق کیسا, کردار کیسا ہے. اب جب وہاں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ تو بس گیدڑ بھبکیاں ہی ہیں, تو آپ پریشان ہوتے ہیں. اب جب یہ شروع کے دن آئے نا آپ کی زندگی میں, تو دو ٹوک, کدھر دیکھوں, کس کو صحیح کروں, کس کو کروں, کیا ٹھیک ہے, وہ ٹھیک ہے. لیکن جب اللہ کی کتاب سے بندے کا تعلق جڑتا ہے نا, پھر اس بات کا یقینی طور پہ بندے کو یقین ہو جانا چاہیے کہ جو میرے پاس بات ہے وہ سچ ہے. اگر ہمیں اپنے حق کا یقین نہیں ہوگا نا, تو ہم کبھی اپنا حق نہیں لے سکیں گے. آپ اب قرآن سیکھ رہے ہیں, آپ لوگ اللہ کی توفیق سے پڑھ رہے ہیں, اگر ابھی تک آپ معذرت خواہانہ رویہ اختیار کریں نا اپنے گھر والوں کے ساتھ, نہیں نہیں بس چھوڑ دوں گی, نہیں نہیں پلیز پلیز, تو کبھی بھی آپ اگلے بھی 18 پارے جتنے رہ گئے نہیں کر سکیں گے. ہاں کر رہی ہوں, بالکل میرا حق ہے, میری کلاس ہے جی, ہم آپ کے گھر مہمان آئے ہیں, نو پرابلم, کھانا رکھا ہے, کھائیے پیئے, آپ کے لیے چائے بنا دی, میں جا رہی ہوں. حق منوائیے اپنا, استقامت. آپ باتھ روم میں جاتے ہیں, مہمان آتے ہیں, بالکل جاتے ہیں. کوئی جاب کرتا ہے کیا, مہمان ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم 15 دن رہ رہے ہیں تو یہ 15 دن جاب میں نہ جائے, بچے اسکول میں نہ جائے, میاں کام پہ نہ جائے. تو جیسے مہمان جائیں گے تو گھر والے جو ہیں وہ الٹم پلٹم, اتنا خراب ہو چکا ہوگا سیٹ اپ کہ زندگی اجھرن ہو گئی. سب نے اپنا حق منوایا ہوا ہے نا, اسکول کے بچوں نے اپنا حق منوایا کہ نہیں؟ کیوں نہیں آپ اپنے ویک ڈیز میں منڈے سے فرائیڈے کے بیچ میں 10 سے لے کے 2 بجے کی کیوں کوئی پکنک نہیں ارینج کرتے؟ بچوں کا حق مان چکے ہیں, تسلیم شدہ, فارمڈ, سٹیمپڈ, مہر لگا ہوا ہے, کوئی سوچ سکتا ہے؟ ناممکن ہے کہ کوئی آپ سے کہ آپ کو جاب کرنی ہے, آپ کو صبح 7 سے لے کے شام 5 بجے تک وہاں رہنا ہے. حق دیا ہوا انہوں نے آپ کو, لیا, کبھی وہ شرمندہ ہوتے؟ بلکہ جو ایسے حق منوات گھر آتے ہیں تو گھر والے لاٹ دیکھتے ہیں, ہائے یہ تھکا ہوا ہے, ہائے یہ وہ ہے, یہ پڑھ کے تھکا ہے, یہ کام کر کے تھکا ہے. کیوں بھائی, ہمارا حق کیوں نہیں ہے؟ کر رہے ہیں کام, بالکل. یہ جرات آپ کو ملتی ہے اللہ کے نبیوں کی زندگی میں, किसी से नहीं डरते, हाँ, लेकिन इन्नी तवक्कल तो अल्लाह, मेरा तवक्कल अल्लाह पे, कर लो जो करना है। रब्बी व रब्बकुम, मेरा भी और तुम्हारा भी रब है, मैंने ही नहीं मरना, तुमने भी मरना है, सिर्फ मुझे ही खुराक की, खाने की, पीने की जरूरत नहीं, तुम्हें भी जरूरत है, जो फिर तुम निबट लो, लेकिन मैंने तो अपना आप उसके हाथ दे दिया। मा मिन दाबतिन इल्ला हुवा आखिज़ुन बिनासियतिहा, कोई जानदार ऐसा नहीं मगर अल्लाह ने पकड़ा हुआ है उसकी पेशानी के बालों को। या खिज़तु नासियतिहा, इस्तियारा है तकदीर उसके हाथ में होने का। नासिया कहते हैं ये माथे को, आप पढ़ेंगे तीसवें पारे की एक सूरत में के नासियत इन काजिबा के। नबी सल्लम की एक बड़ी प्यारी दुआ भी है, अल्लाहुम्मा इन्नी अब्दुका इब्नु अब्दिका इब्नु अमतिका, उसके अंदर भी आता है नासियदी बियदिका, अल्लाह मेरा मुकद्दर तेरे हाथ में, मेरी तकदीर तेरे हाथ में, मैं किसी से क्यों डरूं, मेरा रिस्क तेरे हाथ में, कोई मुझे रिस्क नहीं खिलाता, ठीक है शौहर है बहुत अच्छी बात है, माँ बाप है बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरा रज़ाक तू है, तवक्कुल तुझ पे, मेरी किस्मत तेरे हाथ में, और जिनको ये लोग माबूद बना रहे हैं उनके इख्तियार में क्या है, कुछ भी तो नहीं है, तो लिहाजा मैं नहीं डरता, कर लो जो करना है। इन्ना रब्बी अला सिराते मुस्तकीम, बेशक मेरा रब सीधे रास्ते पे। देखिए गैर मुतजलजल यकीन और नाकाबले शिकस्त एतमाद की वजह बयान हो रही है इधर, कि मेरा भरोसा मेरे रब पे, बड़ी ताकत बड़ी कुव्वत वाला है वो, मेरा परवरदिगार तुम्हारा है, कायनात में चरिंद परिंद सारी चीजों का मालिक वो है, हर एक उसके आगे झुकता है, किसी की जरूरत नहीं कि उसके आगे दम मार सके, बताओ जिसके पीछे इतनी बड़ी जात हो क्या उसके अंदर जरूरत नहीं होगी। देखिए दुनिया में जो पैसे वाला होता है ना, पैसा बोलता है, हमारे यहाँ बोलते ना ये लफ्ज, पैसा बोलता है, उनकी अकड़ बोलती वो हो जाएगा जी, कोई बड़ी बात नहीं, पता है कि जेब में पैसे रखे हुए, कर लेंगे जी, कोई बात नहीं, बड़े लोगों से रबते हैं, हाँ, इनको पता है इनके पीछे किसी बड़े ओहदे वालों का हाथ है, तो जिसका अल्लाह पे भरोसा है उसकी जरूरत कैसी होनी चाहिए डीली, अच्छा देखते हैं, मुमकिन तो नहीं, अल्लाह दे दे सेहत, वैसे मुमकिन तो नहीं, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, ये अंदाज नहीं होता बंदा मोमिन का, वो बड़ा बेबाक होता है, होगा मेरा ये मरीज ठीक, अल्लाह मुझे यकीन है मुझे सेहत मिलेगी, अल्लाह मुझे यकीन है मेरे भाई को सेहत मिलेगी, अल्लाह मुझे यकीन है मेरी बहन को सेहत मिलेगी, और ये यकीन इस तरह के जैसे आप चट्टान को अपनी जगह से ना हटा सके, उतना यकीन एक बंदे मोमिन की जिंदगी में हो, मेरी तकदीर तेरे हाथ में है, तू मेरे इख्तियार में, मैं तेरे बस में हूं। असल में नासिया जो होती है ना, ये पेशानी पे जो बाल उगे होते हैं ना उनको कहते हैं, और बालों को पकड़ने का मतलब के गलबे में होना, मखहूर कहर में होना, यानी मैं हिल ही नहीं सकता अल्लाह ताला तेरी मर्जी के बगैर, मुझे पूरा यकीन है कि जो आपने मेरे बारे में करना है वो होके रहेगा। ऐसा होता है कि नहीं, दिन में कई बार हमारे साथ आप गए, आज मैंने खाना बड़ा अच्छा पकाना है, आप जरा हिलेंगे खाना जल जाएगा, दूध उबल जाएगा, आप कहते हैं बड़ी अच्छी ड्राइविंग करनी है, कुछ ना हो गाड़ी को खराबी ना हो, आप देखेंगे उसी दिन कहीं ठुक जाएगी। ना सी यदि भी यदि का यकीन करें, जिसको इस बात का यकीन आ गया ना, वो फिर ये हैंकी पैंकी नहीं करता, इल्लल पिल्लल ये कर लू वो, हमारे अंदर कमी होती है, अल्लाह हमें ठोक के देखता है, करते हो कि नहीं, होते हो कि नहीं, और ये बात कौन करता है, जिसको इस बात का यकीन होगा कि इन्ना रब्बी अला सिराते मुस्तकीम। ये भी एक अनयूजल सा अंदाज आयत का कि मेरा रब सीधे रास्ते पे। अभी तक तो हम क्या पढ़ते सुनते आए कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह मुझे सीधा रास्ता दिखा, लेकिन ये आयतों में कुछ और ही बता रही है, ये आयत बता रही है कि मेरा रब सीधे रास्ते पे है। तो इसको भी जरा देख लेते हैं कि अल्लाह ताला का सीधे रास्ते पे होना इससे क्या मुराद है। तो इसमें अल्लाह ताला का सीधे रास्ते पे होने से जो मफहूम हमें मिलता है वो क्या है कि तकदीर और तदबीर, जजा और सजा। अतः जो कुछ भी इस दुनिया में अल्लाह ताला कर रहे ना, वो अदल और इंसाफ के साथ कर रहे। सिराते मुस्तकीम से मुराद क्या है कि अल्लाह की जात कोई जुल्म के ऊपर इस कायनात को नहीं चला रही, तकदीर किसी की बनाई इंसाफ के साथ बनाई, कोई तदबीर करता है, किसी को मिलता है किसी को नहीं मिलता, हर चीज में अल्लाह ताला प्रजरिस नहीं है, اللہ تعالیٰ کسی دوسرے کا حق مار کے تیسرے کو نہیں دیتا، وہ بالکل حق پہ ہے۔ توحید، اس کی بات۔ آپ دیکھیے کہ پیچھے پانچ رویے ہیں، شروع میں حضرت ہود کی دعوت میں توحید، پھر لا سألکم علیہ اجرا، پھر استغفار کی دعوت دی، پھر لا تتولوا مجرمین کی بات ہوئی، اور پھر انی توکلت علی اللہ۔ یہ پانچ چیزیں ملی تو بتا دیا کہ ان ربی علی صراط مستقیم۔ کیا پتا چلا؟ کہ صراط مستقیم پر ہونے کی یہ پانچ علامتیں ہیں۔ جس بندے نے اللہ سے جوڑ لگا لیا، اس کی زندگی میں یہ پانچوں چیزیں آئیں گی تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی۔ کوئی پتا نہیں اس کی مرضی کے بغیر گر سکتا، کوئی پرندہ پر نہیں مار سکتا، ہر ایک کو اس نے یوں پکڑ کے رکھا ہوا، ہل نہیں سکتا جب تک اللہ کا حکم نہ ہو۔ جس ذات کا اتنا بندہ کھاتا ہو، جس ذات سے بندے کی اتنی مرادیں لگی ہوں، اس کو ناراض کر کے جیے، از اٹ پاسبل؟ اتنی خدا فراموشی۔ دیکھیے، ہم ماں باپ کو فراموش نہیں کرتے کیونکہ وہ ہمیں کھلاتے پلاتے ہیں بچپن میں۔ بیویاں شوہروں کو فراموش کر دیں تو بڑی ناشکری قرار پاتی ہیں کہ دیکھو شوہر سے کھاتی پیتی گھر بار، اور پھر بھی اس کی بات مانتی ہیں۔ بچے ماں باپ کو فراموش کر دیں تو یہ حال ہے۔ کبھی ایک لمحے کے لیے میں سوچوں اور آپ سوچیں، کتنی ضرورت ہے مجھے اپنے رب کی، اور اس کو فراموش کریں تو زندگی میں سکون آئے گا؟ خوشی ملے گی؟ نہیں ملے گی۔ مال کمائیں، آپ کا بینک بیلنس بھراؤ، پٹاریوں کی پٹاریاں نوٹوں سے، گڈیوں سے بھر لیں، نہیں مل سکتا فائدہ جب تک اللہ نہ چاہے۔ گھر کھانے سے بھرا ہوا ہے، فریج بھری ہوئی ہے، نہیں کھا سکتے اگر اللہ نہ چاہے۔ ایسی بیماریاں لگ جاتی ہیں جسم کو کہ بندے کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ آ کہاں سے رہے اور جا کہاں سے رہے۔ اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ اس رب سے جڑو۔ آپ محسوس کریں حضرت ہود کی دعوت میں درد۔ یہ سورت نام ہود ہے تو اس لیے ہود ہے کہ ان کی دعوت میں اس میں بڑا جوش ہے۔ اتنی بات کر دی، پھر فائن تولو، نہیں مانتے، کوئی بات سمجھ نہیں آئی، نہیں ابھی نہیں اتنی سٹرنگت آئی، تو جاؤ پھر۔ فقد ابلغتکم ما ارسلت به الیکم، میں نے تو پہنچا دیا ہے وہ پیغام جو دے کر تمہیں بھیجا، تمہاری طرف بھیجا گیا تھا، میں نے اپنا حق ادا کر دیا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، میں نے بات کھول کے بیان کر دی، سیدھی سیدھی جو بات تھی بتا دی، اب تم جانو، تمہارا رب جانے۔ ویستخلف ربی قوما غیرکم، اور جانشین بنا دے گا اللہ میرا رب کسی اور قوم کو تمہارے علاوہ۔ تم اللہ کی ضرورت نہیں ہو، تم اللہ کی مجبوری نہیں ہو، تم دنیا سے جاؤ گے تو کوئی اس کائنات کی خوبصورتی میں کمی نہیں آئے گی، پتوں کا رنگ سبز کی بجائے کالا نہیں ہو جائے گا۔ تم سرکشیاں کرو، تم نافرمانیاں کرو، کیا تم اللہ کی ضرورت ہے؟ کیا سورج کو تمہاری ضرورت، چاند کو تمہاری ضرورت، پھلوں پھولوں کو تمہاری ضرورت؟ سب چلتا رہے گا، لیکن تمہاری جگہ ایک دوسرا آ جائے گا، اور وہ کون ہے؟ قوماً غیرکم، ایک اور قوم آئے گی، تمہاری جانشین بنے گی، جو زندگی کے اس گلستان میں اعمال صالح کے پھول کھلائے گی، جو اپنی محنت اور کاوش سے علم اور حکمت کے چشمے جاری کرے گی۔ ان کے دم قدم سے بزم کائنات میں نئی چہل پہل ہوگی۔ جاؤ مزہ کرو۔ ہر دور کی طاقتور قومیں یہی سوچتی ہیں کہ ہم ہلے تو کائنات ہل گئی، ہمارے دم سے اس کائنات میں چل رہے ہیں۔ ہمارے یہاں کہتے ہیں نا کہ تصویر زن سے ہے، علامہ اقبال کا ایک شعر بھی ہے نا، تصور زن سے ہے تصویر کائنات میں حسن۔ کہتے ہیں کہ دنیا کا حسن عورت ہے، لیکن بعض دفعہ کچھ لوگوں کو یہ غلط فہمی ہونے لگتی ہے کہ ہم ہٹے نا تو دیکھنا کیا ہوگا، ہمارے سوا کوئی نہیں کام کرے گا۔ ہر عورت کو مجھے لگتا ہے یہ خوش فہمی ہوتی ہے، میں نہ ہوں نا گھر میں تو گھر چل ہی نہیں سکتا، میں نہیں گھر میں ہوتی تو یہ نہیں ہوتا۔ وہ ایک بڑے دکھے شوہر تھے، کہیں گے ہاں بیگم آپ نہیں ہوں گی، سورج بھی نہیں نکلے گا، چاند بھی نہیں نکلے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور بعض عورتیں سوچتی ہیں، لیکن آپ دیکھیے آج مرے کل دوسرا دن، اور خاص طور پہ بیوی کے بارے میں تو ایک کلچر نام نہیں لیتی، لیکن بڑی اچھی مثال دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ بیوی کی موت جو ہوتی ہے نا، مرد کے لیے کوہنی کی چوٹ ہوتی ہے، لگتی ہے نا ایک دم چیخیں نکل جاتی ہیں اور ایک سیکنڈ میں ٹھیک ہو جاتی ہے۔ کر کے دیکھ لیں ابھی کوہنی کو ٹکرا کے بعد میں۔ کہتے ہیں جب بیوی کسی کی جاتی ہے ایک دم چوٹ پڑتی ہے اور ساتھ ہی ٹھنڈی ہوتی ہے، یہ چوٹ ہے مرد کی، مت کوئی اتنا فخر کرے، اللہ تمہارے سوا اوروں کو لے گا. اور یہاں وہی مضمون ہے جو ہم پیچھے سورت مائدہ میں پڑھ چکے. یہاں میں صدف کی بات دہراتی ہوں جو مجھے کئی دن سے بہت دفعہ یاد آ رہی تھی. اس آیتوں پہ انہوں نے ایک کمنٹ دیا تھا کہ صدف آپ خود ہی بتا دیں کہ اللہ اگر میرے سے اچھا لائے گا تو میں خود ہی کیوں نہ اچھی بن جاؤں. یاد ہے آپ کو؟ ہاں بتا دیں اگر آپ بتانا چاہیں تو. جی یہ پیچھے ہم نے یہ ٹاپک پڑھا تھا نا، تو چند دن پہلی بات پتہ نہیں کس رنگ میں ہو رہی تھی، تو یہ بات دوبارہ ہوئی تو مجھے اس دن سے کئی دفعہ یہ یاد آئی کہ اللہ کہتا ہے کہ اگر تم اچھے کام نہیں کرو گے تو میں تمہیں ہٹا کے دوسرے لوگوں کو لے آؤں گا. تو میں نے سوچا کہ پھر میں ہی کیوں نہ اچھی بن جاؤں، اللہ نے تو اچھے لینے ہیں نا. تو کوئی کرسی خالی نہیں رہتی، کوئی زمین کا ٹکڑا خالی نہیں رہتا. ہم نہ ہوں گے تو کیا دنیا میں کچھ کام نہ ہوں گے؟ سب ہوں گے اور ہم سے بھی اچھے ہوں گے. تم اللہ کی ضرورت نہیں ہو. ولا تدرونہ شیئا، تم اس کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے. بگاڑتا ہے تو انسان اپنا ہی بگاڑتا ہے، اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارتا ہے، کسی کا کچھ نہیں جاتا. یقین کریں ہر نیکی کا موقع جو ہوتا ہے نا، وہ نیکی کرنے والے کے لیے خود فائدے کا ہوتا ہے. اگر اس وقت میں پڑھا رہی ہوں، شاید کسی کے ذہن میں یہ غلط فہمی ہو کہ یہ آپ کے لیے میں پڑھا رہی ہوں. اور تبلیغ تو ہے ہی ایسا کام، دیکھنے میں لگتا ہے کہ آپ دوسروں کے لیے کر رہے ہیں لیکن آپ اپنے لیے کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ یہ ہر ایک کی ضرورت ہے. لیکن جب کوئی نہ سمجھے تو کہا جاؤ پھر، اِنَّ رَبِّي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظ، بے شک میرا رب ہر چیز کا نگہبان ہے. اس کو پتہ ہے کون کب کہاں کیا کرے گا، اس کے ذمہ ہیں ساری چیزیں اللہ کے فالے. جیسے ہم کہتے ہیں نا، پھر جاؤ اللہ ہی حافظ، یعنی تم نہیں کرتے تو نہ کرو، اگر تم جاتے ہو تو پھر چلے جاؤ، اور باقی اس کائنات کی تو ویسی پیشانی ہے اللہ کے ہاتھ میں، تو اس کو وہ سنبھال لے گا، تمہارے ہاتھ میں تو کچھ ہے ہی نہیں. اب یہاں پہ حضرت ہود علیہ السلام کی جو دعوت تھی وہ ایک ایڈ پہ آتی ہے. قوم کا حال دیکھ لیجئے کیا ہوا، وَلَمَّ جَاءَ أَمْرُنَا، اور جب آ گیا ہمارا حکم، کون سا؟ عذاب کا حکم. نَجَّيْنَا هُودًا، ہم نے نجات دی ہود کو. اور والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے، ماہو اس کے ساتھ. کیسے نجات دی؟ برحمت منا، اپنی رحمت سے دی، ایمان کے بدلے میں دی. یہاں رحمت سے مراد ایمان بھی آتا ہے، کہ ہماری رحمت اس پر ہو گئی تھی کہ ہم نے اس کو ایمان میں وسعت دی، اور اس کی وجہ سے وہ اس طریقے سے اس بری آفت سے بچ گئے کہ جیسے کہ وہ آفت ان پہ آئی نہ تھی. وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور ہم نے نجات دے دی ان کو سخت عذاب سے، گھاڑے عذاب سے. غَيْنَ لَامْ ذَات غِلْزَ، پیچھے اس پہ بات دو تین دفعہ ہو چکی، یعنی سخت گاڑھا عذاب جو تھا اس سے ہم نے ان کو نجات دے دی. وَتِلْكَ عَادٌ، اور یہ قوم عاد کی داستان ہے. جحدوا بآیات ربهم، انہوں نے انکار کیا اپنے رب کی آیتوں کا. وعصوا رسلہ، اور نافرمانی کی اس کے رسولوں کی، یہ دوسرا جرم تھا ان کا. واتبعوا امر کل جبار عنید، اور پیروی کرتے رہے ہر متکبر منکر حق کے حکم کی، یہ تیسرا جرم تھا. پہلا جرم کیا تھا؟ جحدوا بآیات ربهم، آج ہو رہا اللہ کی آیتوں کا انکار ہوتا ہے؟ کہاں نہیں ہو رہا یہ بتا دیں، یہ پوچھ لیں. ہر جگہ اللہ کی آیتیں ٹوٹ رہی، اللہ کے حکم ٹوٹ رہے ہر جگہ، کھانے پینے کمانے سونے جاگنے میں، کہاں کہاں اللہ تعالیٰ کے حکموں اس کی آیتوں کا انکار آج امت مسلمہ نہیں کر رہی، شاید ہی کوئی ایسی جگہ ہمیں ملے. دوسرا ان کا جرم، وَعَصَوْا رُسُلَهُ، رسولوں کی نافرمانی. آج تو نہیں ہوتی نا رسولوں کی نافرمانی، رسولوں کو تو بس ہم نے ایک لو سمبل بنا دیا، میٹھے نبی اور میٹھی سنتیں اور میٹھا روزہ اور میٹھے میٹھے مسلمانوں. میں نے کسی کے منہ سے یہ باتیں سنی، مجھے تو سمجھ ہی نہیں آئی، کسی ایک حدیث میں یہ انداز نہیں کہ یہ میٹھا اور نمکین، اور یہ کیا طریقہ ہے، یہ کون سا دین ہے؟ اور لوگوں کو یہ دین پسند بڑا آتا ہے، واہ کتنی میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں، حالانکہ الحق مرہ، حق کڑوا ہوتا ہے، میٹھا نہیں ہوتا حق. آپ کہتے ہیں نا حق سن کے بڑا مزہ آتا ہے، ذرا مزہ نہیں آتا، زبان چھل جاتی ہے، سارا ذائقہ ٹیسٹ خراب ہو جاتا ہے زندگی کا، حق آتا ہے لیکن آہستہ آہستہ پھر ٹیسٹ بدلتا ہے، پھر وہ کڑوی چیز بھی میٹھی لگتی ہے. وَتَّبَعَ أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، بڑے بڑے جبار، عنید، اللہ کے حکموں سے انعد رکھنے والے، بغض کرنے رکھنے والے، وہ چاہتے ہیں ہماری مرضی سے ہو. جبار کہتے ہیں متکبر اور سرکش کو، اور عنید کہتے ہیں جان بوجھ کر حق کا انکار کرنے والا. یہ کون تھا؟ یہ ان کا برسر اقتدار طبقہ تھا، ان کے ان لیڈز تھے، ان کے لیڈرز تھے، بڑے تھے، جو حق کو قبول کرنا اپنی شان کے خلاف سمجھتے تھے. لیکن اس قوم نے بھی ان کی باتوں میں آ کر عقل سے سوچنا ہی چھوڑ دیا، کوئی غور و فکر نہ کیا. یہ لوگ لکیر کے فقیر تھے، روایات کے غلام تھے، بڑوں کی چاپلوسی کرتے، ان کی ہاں میں ہاں ملاتے تاکہ ان سے فائدہ حاصل کرے اور دنیا میں اپنے آپ کو بڑا بنا لے. کہا ٹھیک ہے، کر لیا؟ نہیں، انجام کیا ہوا؟ موت بیوفی حاسہ دنیا لعنتم و یوم القیامہ، اور ان کے پیچھے لگا دی گئی اس دنیا میں بھی لعنت اور قیامت کے دن بھی. الا ان عادن کفروا ربہم، سنو عاد نے انکار کیا اپنے رب کا. الا بودل لعادن قوم ہود، سنو ہلاکت اور بربادی ہو عاد کے لیے جو ہود کی قوم تھی. کتنا تکلیف والا جملہ نا، تباہی اور ہلاکت کی بات تھی اور آخر میں کہہ دیا کہ یہ قوم ہود تھی. کیا پتہ چلا، کل قوم ہود اور آج قوم محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جس نبی کا نام لے لے کے لوگ روتے دھوتے ہیں، کل اسی نبی کے سامنے اس قوم کے کچھ لوگوں کو اگر عذاب سہنا پڑا تو اللہ کے لیے یہ بات مشکل نہیں ہے. یا کوئی ضرورت نہیں تھی لفظ قوم ہود کے کہنے کی، بس یہ کہنا چاہیے تھا کہ الا ان عادن کفروا ربہم و بودن، ان پر بود ہے، یا ان پر بود ہے. قوم ہود کہہ کر دکھا دیا کہ نبیوں کے ناموں کے ساتھ نام جوڑ لینے سے بھی کچھ نہیں ہوگا. اگر کرتوت ٹھیک نہ ہوئے، اگر کام ٹھیک نہ ہوئے، وہ تو نبی کل قیامت کے دن آ کے تمہارے خلاف مقدمے دائر کریں گے. سورہ فرقان میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، نبی آ کے کہے گئے اللہ یہ میری قوم ہے جنہوں نے قرآن چھوڑا ہوا تھا، کیونکہ اور کچھ جو پکڑا ہوا تھا. میں سوچتی ہوں کہ اتنی چھوٹی دعوت ہے قرآن کی؟ کیا یہ قرآن کی تعلیم اتنی معمولی ہے کہ آپ کو کوئی پیش کرے آپ کے نو تھینکس، آئی ایم ناٹ ہنگری، میں بھوکا نہیں، پیاس نہیں، چائے کا کپ پیش کیا، وہ نو نو تھینکس. بعض لوگ دین کی دعوت کو اس طرح لیتے ہیں اور یوں اتار کے پھینکتے ہیں جیسے ایسے لگتا ہے پرانے گندے کپڑے اتار کے پھینک کے نئے کپڑے پہن لیے. ابھی اویلیبل نہیں، ابھی نہیں سوچا، ابھی سیریس نہیں. آپ تو سیریس نہیں ہیں، موت تو آ سکتی کسی لمحے، ایک لمحہ نہیں گزرے ہمیں موت آ سکتی ہے. اور یہ قومیں تباہ ہو گئیں. یہ بوت کا لفظ ہے نا، یہ لعنت کے لیے آتا ہے، دوری، اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے، دھتکارے گئے، ہلاک ہو گئے، یہ تینوں معنی آتے ہیں اس میں، دور دور. اللہ نے ان کو اپنی رحمت سے دور کیا، اور کسی کو اللہ کا رحمت سے دور کرنا کیا، اللہ نیکی کی توفیق چھین لیتا ہے. یہاں پہ قصہ پورا ہوتا ہے، تلاوت سنتے ہیں اور جتنے بھی اس کے نقطے تھے اس کو اپنے آج کے حالات میں خود میں ڈھونڈتے ہوئے اس نقطے پہ غور کریے گا کہ قوم ہود میں جو باتیں تھیں کہ آج ہم لوگوں میں بھی تو وہ نہیں آ چکی.
وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ يَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أُشْهِدُ اللَّهَ وَاشْهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ مِن دُونِهِ فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنظِرُونَ إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ ولم ما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود